السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست، مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعظم یا نواز شریف سے ملاقات، توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب سے بھی ملیں گے، تو یہ میل ملاقاتیں اپوزیشن کو کیا متحد کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب مہنگائی کی وجہ سے حکومت کے اوپر سخت دباؤ ہے، اپوزیشن کس طرح کا دباؤ بڑھا سکتی ہے، کیا چیلنجز پیدا کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی، چین ایک بار پھر یہ باور کرا رہا ہے کہ اس کے جو سی پیک پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کے لیے قرضوں میں یا پاکستانی معیشت پر دباؤ کا سبب نہیں بن پا رہا نہیں ہے، اور اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ تیسرا ہمارا سیگمنٹ، یورپی یونین، اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے افغانستان کے امن عمل میں، جن کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں افغان امن عمل کی حمایت کی گئی ہے، اور افغان صدر اس کی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے بھارت کے اندر اقلیت مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے حملے، اور جس کی وجہ بیف یا گائے کا گوشت ہے۔ اس ریفرنس میں ایک تازہ ترین جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک مسلمان کو سور کا گوشت کھلانے پہ مجبور کیا گیا ہے کیونکہ مبینہ طور پہ وہ گائے کے گوشت کی فروخت میں کا وہ ذمہ دار تھا۔ سو بات ہم کریں گے کہ بھارت جو خود کو ظاہر ہے سیکولر انڈیا کہتا ہے، تو سیکولر مشینری اس طرح کے وائلنٹ موبز کے خلاف، پرتشدد ہجوم کے خلاف کیا اقدامات کر رہی ہے، اور اس سے بھارت کے تشخص پہ کیا فرق پڑ رہا ہے۔ پروگرام کا پہلا سیگمنٹ اس کی جانب چلتے ہیں، پاکستان کی سیاست۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے، جاتی عمرہ میں یہ ملاقات ہوئی، یہ بنیادی طور پہ ان کی عیادت کے لیے تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان نے جو میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے سیاسی صورتحال پہ بھی تبادلہ خیال کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک دو روز میں سابق صدر آصف علی زرداری سے بھی ملیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں گے، مولانا فضل الرحمان پاکستان کے ایک نجی ٹی وی ہم ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ عید کے بعد ایک احتجاجی دھرنا حکومت کے خلاف دیں گے۔ اسی طرح مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ایک حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی مشروط انتباہ جاری کر چکی ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان دو بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو حکومت کے خلاف متحد کر سکتے ہیں؟ جو سلوگن جاری کیا گیا گفتگو سے نظر آیا، ایک تو یہ تھا کہ ہم بہت جو مشترکہ مفادات ہیں اس کے اوپر ایک ہے، جیسے مہنگائی کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب پاکستان کے اندر یعنی احتساب کا جو قومی ادارہ ہے وہ سیاسی انتقام لے رہا ہے ان کے بقول، اور اس پہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ متحد اور متفق ہیں۔ کیا مہنگائی اور نیب کی کاروائیاں اپوزیشن کو متحد کر سکتی ہیں، اور اگر متحد ہو جائیں تو کیا عوام کو موبلائز کر سکتی ہیں؟ عوام کو موبلائز اگر کر لیتی ہیں تو حکومت پہ کیا فرق پڑے گا؟ اس کا ہم انالیسز لیں گے۔ پروفیسر ایزی ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، لمس کے ساتھ آج کل وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کہا جاتا ہے کہ سیاسی طور پہ بہت وہ متحرک ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں، اس سے پہلے اگرچہ ایک دو کوششیں ان کی کامیاب نہیں بھی ہوئی ہیں، اس وقت جو مہنگائی اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے سامنے اس ایشو کو یا اس کے مدعے کو سامنے رکھتے ہوئے جو وہ موبلائزیشن کر رہے ہیں بظاہر، میاں نواز شریف جو صاحب جو بیل کے اوپر ہیں، پھر زرداری صاحب سے بھی ملیں گے، کیا متحد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں حکومت کے خلاف اپوزیشن کو؟
یہ تو پہلے دن سے ہی متحد ہیں کہ ابھی انتخابات کا مکمل اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ ان جو چار سیاسی جماعتیں ہیں جو پچھلے 40 سال سے اقتدار پر قابض رہی ہیں، غالب رہی ہیں پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ الیکشن فیئر نہیں تھے، تو ان کو ماننے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا پہلے کانفرنس میں۔ مولانا صاحب تو اس حد تک گئے کہ جب انتخابات کے نتائج آ چکے تو انہوں نے یہ ترغیب دی، ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی کہ ہمیں اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے اور ایک نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اسمبلیوں میں نہ گئے تو حکومت تو صوبوں میں بھی پنجاب میں بنی اور بن سکتی تھی، یا مسلم لیگ نون کی بھی بن سکتی تھی، لیکن جو آزاد امیدوار تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے. بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ہے
جی.
اور یہ اکٹھے ہیں, یہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب اور کیسے لوگوں کو متحرک کر کے سڑکوں پر لا سکتے ہیں. مہنگائی جو اس وقت ملک کے اندر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر گئی ہے تو ظاہر ہے حکومت ماضی میں بھی قیمتیں بڑھاتی رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ڈالر کی گرتی ہوئی قیمت ہے, جس کی وجہ سے جو امپورٹڈ چیزیں ہیں, را مٹیریل ہیں اور اس میں آئل بھی شامل ہے, ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو انفلیشن بڑھ رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت ہے وہ جو بیلنس آف پیمنٹ تھا, جو برآمدات اور درآمدات کا فرق ہے, وہ تقریباً $25 بلین کا تھا.
صحیح.
تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ مانگے تانگے سے یہ حکومت اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اکانومی کو, لیکن چونکہ میڈیا میں اس طریقے سے لوگوں کو بےخوف بنایا جاتا ہے جس طرح سے بنایا جا رہا ہے, تو یہ پہلے اکٹھے ہیں, مہنگائی کو وہ ایکسپلائٹ کر کے ایک ایشو بنانا چاہتے ہیں, لیکن مجھے ان میں جان نظر نہیں آتی.
آپ کو اس میں جان نظر نہیں آتی؟ پروفیسر ایزی ہلالی صاحب, آپ کو جان نظر آتی ہے اپوزیشن کے کسی ممکنہ اتحاد کی صورت میں؟
بالکل, اپوزیشن کے ممکنہ اتحاد سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ بہت سارے معاملات میں یکسانیت میں شریک ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی یا اے این پی وغیرہ, تو ان کے درمیان ایک وقت تک تو کافی ابہام تھا, کافی تفاوت تھے, کافی اختلافات بھی رہے, لیکن ایک ایجنڈے پہ آ جانا بڑا ابھی بھی تھوڑی سی میرے خیال میں مشکلات ہیں اور پیچیدگیاں ہیں ان لوگوں کے لیے, کیونکہ ماضی میں جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بڑا فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی تھی اور ان کے انڈر دا کارپٹ بہت سارے معاملات جو ہیں بڑے تعاون چلا ہے ان کا, آپس میں بڑی ہم آہنگی رہی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, پھر بعد میں کچھ چیزوں پہ اختلاف دیکھتے ہیں اور وہ اختلاف سوائے نیب کے علاوہ یا جو بینک اکاؤنٹس ہیں یا جو بلیک منی ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, اور لیکن یہ ہے کہ دونوں کے درمیان باوجود کے نیب کی ایک بندش ہے یا ایک بہت بڑا امبریلا ان کے سر کے اوپر ہے جو ایک سختی کی صورت میں دونوں ہی کسی نہ کسی طریقے پہ اس اطلاع میں مبتلا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو قربت کے لیے ایک مسائل بنی ہوئی ہے. یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ایسے معاملات اٹھتے نظر آتے ہیں کہ حکومتی پارٹی بھی کوئی ایسا زاویہ بنا رہی ہے یا میکانزم بنانے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ وہ بھی اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں, آگے چلنا چاہتے ہیں, تو یہ بات جو ہے خارج الامکان نہیں کہ کسی لمحے میں بھی کوئی ایسی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا منہ بھر کے بڑی خفیہ ڈیل ہو سکتی ہے, کیونکہ سر عام کہا جا رہا ہے نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل دی جائے گی, لیکن کسی سیاست میں ہر چیز ممکن ہے اور کسی حد تک کوئی ایسی بات ہو بھی سکتی ہے جس سے کہ یہ جو بار بار ساری سیاسی جماعتیں یہ تو کہتی ہیں نا کہ جمہوریت کی دوام کے لیے, جمہوریت کے استحکام کے لیے ہم اس حکومت کو ٹائم دیں گے
جی,
اور کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور یہ اپنا وقت پورا کرے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک ڈیل چل رہی ہے, حکومت کی طرف سے بھی فلیکسیبلٹی شو کی جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, تو میرے خیال ہے کہ کسی لیول پہ دونوں آ کے متفق بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل بڑھتی بڑھتی اب تکمیل کے آخری مرحلوں میں پہنچ رہی ہے, اور یہ جو ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی ہے, ایک بڑا افراط زر کی لہر ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول, الیکٹریسٹی اور گیس میں اور جو باقی چیزوں میں جس حد تک اضافہ ہو رہا ہے وہ سارے بیسیکلی وہ سجیشنز ہیں جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے دی ہے, کیونکہ انہیں اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے کوئی راستے چاہیے, تو وہ حکومت جو ہے بڑی شائستگی سے اور بڑی آہستگی سے وہ یہ چیزیں کر رہی ہے.
ٹھیک ہے, لیکن سر دیکھنا یہ ہوگا نا کہ
پورے ہو جائیں
یہ شائستگی اور یہ
معیشت جو بحران کا شکار ہے اس کو حل کر سکے.
ڈاکٹر رسول بخش صاحب, سوال اس میں مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے جو نیب کا ایشو ہے اس میں دونوں بڑی جماعتیں اور بعض رپورٹس کے مطابق بذات خود مولانا صاحب بھی ان کو مشکل ہے، یہ ایک یونیفائنگ فیکٹر ہو سکتا ہے عوام کی موبلائزیشن میں؟ مہنگائی کافی اس کی شرح بڑی ہے، تقریباً 9% پلس کے حساب سے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مشکل میں بھی ضرور ہیں، یہ بھی ایک یونیفائنگ فیکٹر ہو سکتا ہے موبلائزیشن کا بھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی بات کی ہے جی ہلالی صاحب نے کہ آہستگی اور شائستگی سے گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عوام عام آدمی جو ہے وہ کیا اس کو سمجھتا ہے کہ اس میں حکومت کی مجبوریاں کیا ہیں، وہ ایشوز کیا تھے؟ گورنمنٹ کا تو یہ ورژن رہتا ہے کہ جی مہنگائی اس لیے کہ قرضوں کا بوجھ ہے، قرضوں کے پورے کرنے کے لیے وہ بڑھانا پڑتا ہے، ٹیکس نیٹ نہیں ہے، لیکن عام آدمی کیا سمجھ رہا ہے کہ اس میں موجودہ حکومت کا قصور کتنا ہے اور پچھلوں کا کتنا ہے؟
جو اس وقت جو ریسنٹ سروے ہے وہ تو میرے خیال میں جو امریکہ کی جو ریپبلکن پارٹی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی طرف سے ہے، اور وہ 2-3 مہینے پہلے آیا ہے. اس سروے میں عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں، ان کو ابھی تک سپورٹ موجود ہے. اس کے بعد لوگوں میں تو یہ کوئی ایسا سروے نہیں آیا کہ جی کہ لوگ اس حکومت سے کیسا تک تنگ ہیں. حکومت نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہی نہیں جس سے کہ مہنگائی بڑھی. یہ تو پچھلے کئی سالوں کا جو ایک ملبہ تھا اس کو وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم ایف یہ کیوں چاہتی ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں یا گیس کی قیمتیں بڑھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ خرید کرتے ہیں گیس یا بجلی، آپ خرید کرتے ہیں 16 روپے میں، اگر لوگوں کو آپ دیتے ہیں 12 روپے میں کیونکہ آپ نے ووٹ لینے ہیں، اب یہ 6 روپے کون دے گا پارلیمنٹ؟
صحیح.
ماضی میں ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی رہی ہے اس بنیاد پہ کہ جی یہ غریب لوگوں کو فائدہ ہے. تو یہ جو ایک اسکیل بنائے ہوئے ہیں، ٹیبلز بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کم استعمال کرتے ہیں، غریب آدمی تو کم استعمال کرتا ہے،
اس میں کم آپ
اس کے لیے لوور ریٹ ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا ویسے
استعمال کرتے ہیں تب اس کا مطلب ہے آپ امیر آدمی. تو یہ فیصلے جائز ہیں کیونکہ جو پچھلی حکومت ہے $1.2 trillion کی یہ جو ایک سرکولر دیتا ہے وہ چوکی ہے کہ اس کو کیسے پے کرنا ہے.
صحیح.
یہ تو
ایک حکومت نے کیا ہے. ایک سوال ہے میرا اس میں، عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے یہ چونکہ سبسڈیز کا ایک کلچر رہا ہے اور عام آدمی کے اوپر دباؤ تھوڑا سا کم کرنے میں مددگار رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ لیٹس سے کہ اگر اس کی اپنا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 10 یا 12 بلین ڈالر ہے، سو پھر وہ سارے جتنے بھی سرکولر ڈیٹس ہیں یا امبیلنسز آف پیمنٹس ہیں وہ اس سے ڈیل کر سکتی ہے، اور وہ 12 بلین ڈالر اگر لون لے سکتی ہے، سو وہ 2 بلین یا 1 بلین ڈالر بھی اس میں ایڈ بھی تو کر سکتی ہے کہ جیسے سبسڈی رہے اور اس دوران اکانومی کو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، جابس کریٹ کی جائیں، ایک بزنس وائبل انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، لیکن ایک ٹیمپریری ریلیف دینے کے لیے جہاں پہ آپ باقی 12, 13, 14 یا 15 بلین ڈالر کا آپ کا اسٹیمیٹ ہے تو اس میں 1-2 بلین ڈالر اور بھی لے لیے جائیں تاکہ وہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف رہے.
دیکھیے یہ ایک دھوکہ ہے کہ یہ سبسڈیز دے کے آپ لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں. میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس کو تو امیر آدمی کو فائدہ ہے، غریب آدمی کو نے تو وہی لمیٹڈ یونٹ استعمال کرنے ہیں، اس کے لیے اس کا جو بل ہے وہ نہیں بڑھ رہا. یہ اسی طرح سے گیس کا بھی اس کا نہیں بڑھ رہا، صرف جو بڑے کنزیومر ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھنا چاہیے، اتنا بڑا بوجھ بھی نہیں پڑا. یہ پاکستان میں ایک روایت ہو چکی ہے مفت خوری کی کہ حکومت کو یہ چاہیے جو یہ جو کر نہیں رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا ناگزیر ہے، کہ جو کمپنیوں میں کرپشن ہے، جو چوری ہوتی ہے، 22% آپ کی بجلی چوری ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے گیس جو ہے 100 بلین روپیز کی یہ چوری ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو روکیں تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے، کہ بجائے اس کے آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں. پھر اس کے بعد ٹیکس لوگ نہیں دیتے، یہ جو زیادہ تر جو امیر طبقہ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. یہ تو آئی ایم ایف بھی یہی کہتی ہے کہ جی آپ ٹیکس بیس بڑھائیں، دنیا بھی یہی کہتی ہے، ورلڈ بینک بھی یہی کہتا ہے، اور یہاں پہ اکانومسٹ بھی یہی کہتے ہیں. جب آپ ٹیکسز پہ لوگوں کو لاتے ہیں نا، شور بتانا شروع کرتے ہیں کہ ٹیکس کیوں لیتے ہیں. یہ پاکستان ایک بگڑا ہوا،
لیکن یہ کہ وہ حکومتوں کو اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوگی.
آوازیں اٹھیں گی
ترغیب یا دباؤ کسی بھی صورت آپ کو ٹیکس نیٹ تو بڑھانا ہوگا، انسینٹیوز دینے ہوں گے یا دبانا، لیکن اس کے بنا تو چارہ نہیں ہے. اور حکومتیں ظاہر ہے اگر بنیادی تصور کی طرف جائیں تو وہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام سے ہوتی ہے اور عوام کے پیسے سے ہوتی ہے. اگر عوام کے ٹیکس سے گورنمنٹ نہیں چلے گی تو پھر لونز ہوں گے، لونز الٹیمیٹلی پھر عوام کو پے کرنے پڑیں گے. ایسی ہلالی صاحب ایک مجموعی صورتحال کیا بن رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، کیونکہ بے شمار قسم کی قیاس آرائیاں ہیں، میڈیا بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس وقت. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ چونکہ ہم اشتہار نہیں دے رہے وہ اس لیے ہمارے خلاف ہیں. میڈیا مین یہ کہتے ہیں کہ جی اکانومی بالکل ستیہ ناس ہو گیا ہے، تباہی ہے، ہر جانب کچھ نہیں ہو رہا ہے. سو میڈیا تو بڑا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے، اگر وہ بھی حکومت کے خلاف ہوگا تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میسج کیسے پہنچے گا عام آدمی تک؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ امیڈیٹلی کوئی ہیجان خیز صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہ جتنا بحران کو نظر آتا ہے یہ تو ایک چائے کے پیالی کے اندر ہے یا پارلیمنٹ کے اندر آ کے ایک شور مچتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. میری بات سے یہ ذہن میں رکھیں، ابھی کسی سیاسی پارٹی کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے ورکرز کو لا کے اسٹریٹ میں جمع کر دے یا بہت بڑا اجتماع کر دے. اس میں شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس دینی مدارس کی ایک قوت ہے جن کو وہ ایک سو کال جو ہے وہ نعرہ دے کر لا دینیت کا یا مذہب کے نام پہ کہ جی حکومت کے طریقہ کار غلط چل رہے ہیں، ہم انہیں اصلاح کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو وہ اگر لوگوں کو لے آتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، یا کچھ اور دینی جماعتیں ان کے ساتھ مل جائیں. لیکن پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ جس سرکل میں اس وقت الجھی ہوئی ہے یا بری طریقے سے پھنسی ہوئی ہے وہ ہر ایک کو اس کا ادراک ہے، پتا ہے یہ کیوں ہے. اور یہ چیز پاکستانی عام بھی اب سمجھ رہا ہے کہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے اور یہ جتنی سیاسی جماعتیں یا ہمارے قائدین ہیں یا اکابرین ہیں انہوں نے جی بھر کے جیبیں پاکٹس بھری ہیں اور خوب جو ہے نا دولت کو اکٹھا کیا ہے. اب یہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ کرپشن کو کیسے ختم کریں گے. ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن لیول کس حد تک نیچے آ سکتا ہے، اور پھر یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ ہے کیا یہ واپس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو کیسے ہوں گے؟ ابھی تک تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی.
لیکن انہوں نے تو امپریشن تو یہ ضرور بنایا جی لالی صاحب، لیکن لوگ اب یہ بھی پوچھتے ہیں
جو بڑی
میں اپوزیشن کا بھی ورژن دے دوں، یہ تاثر تو انہوں نے ضرور بنانے میں کامیاب ہوئے کہ کرپشن ہوئی ہے ملک کے اندر لیڈرشپ نے، لیکن جو ان کے کلیم تھے کہ وہ اس کو روکا جا سکتا ہے، 4,000 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی سسٹمک ریفارمز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی.
اس پہ آ رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ دیکھیں بالکل بیوروکریسی کے اندر بھی کرپشن کا ایک انداز ہے، دوسرے بھی بڑے ادارے ہیں منظم طریقے سے وہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے، لیکن سیاستدانوں کی کرپشن شاید آسان نظر آتی ہے ان پہ ہاتھ ڈالنا، کیونکہ پولیٹیشین نے بھی حد مکا دی تھی، ریڈ لائن بھی کراس کر دی تھی. تو ابھی یہ ہوتا ہے، دیکھیں انڈیا میں بھی انا ہزاری اور کچھ نہیں کر سکے لیکن انہوں نے لیجسلیشن کروا دی. ابھی یہاں بھی کچھ شاید مطالبہ اٹھائے گا کہ ٹھیک ہے صرف ایک نعرہ کی حد تک رہنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس پہ باقاعدہ قانون سازی کی جائے، اور وہ قانون سازی صرف نیشنل اسمبلی کی حد تک نہیں صوبائی اسمبلی کی حد تک بھی کی جائے اور اس کو آئینی اور قانونی طور پر روکا جائے. یہ جو مہنگائی بھی نظر آتی ہے اور ایک معاشی اور اقتصادی بحران بھی نظر آتا ہے اس میں کرپشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ جو چیزیں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جی پہلے سبسڈائزیشن دی جاتی تھی اور وہ بھی قرضے کی صورت میں اوپر تھا، اب آہستہ آہستہ چیزیں لوگ بھی ریئلائز کر رہے ہیں. لیکن حکومت کو سوچنا ہوگا، اسد عمر صاحب کو اور ان کے دوسرے جو ارباب اختیار اقتدار ہیں، کہ لوگوں کے اوپر براہ راست جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کو کم کیسا کیا جائے. مہنگائی کی کفریت آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس میں حکومت اپنے یوٹیلٹی اسٹور کے تھرو جو ہے نیم کرایتی انداز میں چیزوں کو بیچنے کی کوشش کرے گی، لیکن عام مارکیٹ میں جو ہے یہ چیز نہیں ممکن ہوتی. کوئی نہ کوئی تو ایسا طریقہ کا نکالنا ہوگا کہ لوگوں کی ایکسیس میں ہو. دیکھیں سب سے برے طریقے میں جو دو طبقے اس وقت الجھے ہوئے ہیں وہ سیلری کلاس ہے اور وہ لوور مڈل کلاس ہے. ان کی تو سروائیول کا مسئلہ بن گیا پاکستان میں کہ یہ لوگ زندہ بھی رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. ہر ایک خاص حد تک تو ہر ایک کے پاس روٹی ہے، پاکستان میں مر کوئی نہیں سکتا، لیکن مسئلہ ہے کہ چیزوں کو آسانی سے کیسے پہنچانا ہے. حکومت کو ہر حالت میں اس طرح توجہ دینی ہوگی, اکانومی کا کوئی نہ کوئی جو ہے پہیہ بنانا ہوگا.
Exactly.
تو یہی چیز آگے چل کر کسی اچھے خاصے بحران کا پیش سامنا بھی ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن حکومت کو اس چیز کو یہ سمجھ کے کہ لوگ جو ہیں وہ اب دوسری طرف لگے ہوئے ہیں.
دیکھیے یہ بالکل سیگمنٹ کو سر وائنڈ اپ کرتے ہیں,
ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا. میں ڈیلیورنس کی بات کر رہا ہوں, ڈیلیورنس کے بغیر لوگوں کی مدد لینا, ان کی تائید لینا
وہ مشکل ہوگا. اور وہ ڈیلیورنس ایٹ لیسٹ گورننس میں نظر آنی چاہیے مختلف شعبوں میں. ڈاکٹر رسول بخش صاحب, اس کو ہم سم اپ کرنے جا رہے ہیں, اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, آف کورس اس میں جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ کامن ہیں. آف کورس نیب کا جو اس وقت آپریشن نظر آ رہا ہے, یہ کاروائیاں, اس میں بھی دونوں پارٹیوں کے اوپر دباؤ ہے, وہ وہاں پہ بھی کامن ہے. لیکن ایک چیز جو لیک ہوتی ہے, اگر وہ سینٹ کے الیکشنز جب ہوئے اس وقت سے لے کے یہ گورنمنٹ فارمیشنز تک, الیکشنز تک, سو وہ بد اعتمادی ہے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں. جب نوازلی کہتی ہے کہ ہمیں ضرورت تھی پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی جب ان کو انگیج کرنا چاہتی ہے تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں. قیاس ارائیوں کی حد تک, سوشل میڈیا کی حد تک ڈیلز کی بھی بات ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے کوئی این آر او یا دیز علاقے کی بات ختم کی جائے. آخر میں اگر ایک کلیئر کٹ کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مضبوطی سے لڑیں گی اگینسٹ نیب, یا ڈیل کا آپشن جس پہ بات ہو رہی ہے وہ بھی ہوگا, لیکن وہ ڈیل ایک ایسی گورنمنٹ سے کیوں کرے گی جس کو پیسے دینے سے ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے اور حکومت مضبوط ہو سکتی ہے یعنی اپوزیشن کی؟
حکومت نے تو کہا ہے کہ ہم کوئی این آر او نہیں لیں گے, اور ایک کو سزا ہو چکی ہے
جی,
دوسرا جو ہے وہ پکڑا جائے گا, اور اس کے جو قیدی لوگ ہیں وہ پہلے پکڑے جا چکے ہیں
جی,
زرداری صاحب کے. وہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کی تفصیلات اتنا گھناؤنی ہے جو جی آئی ٹی نے سامنے رکھی ہے کہ اسے بچ نکلنا مشکل ہے. لیکن پاکستانی لیگل اور جسٹس سسٹم ہے, لوپ ہولز اتنے ہیں کہ یہ استعمال کرتے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ رسی اتنا زیادہ دیر تک نہیں چلے گی. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لازمی طور پر ہوگی, اور یہ جو رد عمل ہے میاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی فرسٹریشن ہے, لیکن یہ جو دو پارٹیز ہیں وہ تو بالکل, اگر وہ اکٹھے ہوتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ جی سسٹم کو کیسے مفلوج کیا جائے. سسٹم مفلوج ہوگا, سفل ہوگا تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے. وہ کسی صورت میں ٹوٹنا نہیں ہے, عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے, خدا نہ خاصا جمہوریت لپیٹی جاتی ہے, تو جو فوجی حکومت آتی ہے تو وہ کیا ان کے ساتھ کمپرومائز کر لے گی؟ تو بات اصل یہ ہے کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں, احتساب ہو کر رہے گا, اور اس میں صرف سیاستدان نہیں ہے. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو دریا ٹاؤن کے ریاض ملک ہیں, انہوں نے 6-7 ہزار ایکڑ لیاری کی لی ہوئی تھی, اور جس سے کہ کراچی کا دریا ٹاؤن بنا ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کس کی حکومت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور زرداری صاحب کی ہے. وہ پیچھے سارے لوگ اس میں ملے ہوئے تھے. اس نے 465 بلین روپے دینا کر کے ایک فیصلہ کروایا ہے. یہ تھوڑا پیسے نہیں ہے,
اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے ریکوری کرائی ہے.
اور اسی طرح سے اور لوگ بھی ہیں جو اس طرح سے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اسے ثابت ہے کہ یہ کرپٹ سسٹم ہے, اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے فعال ہونا پڑے گا اس کو, نیب کو, اور وہ بالکل فعال ہے. کوئی کمپرومائز نہیں ہونے لگا پاکستان میں جو کچھ بھی ہو جائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر رضی لالی صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور پروگرام میں جا رہا ہوں, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسور امام. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت, جس کے اوپر دباؤ ہے, اور حکومت کو اور خاص طور پہ وزیر خزانہ کو سخت تنقید کا سامنا ہے. اور اس دوران جب تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ جو اربوں مالیت کے یا اربوں ڈالر کے جو قرضے ہیں پاکستان کے لیے چین کے, جو اقتصادی رامداری منصوبے کے تحت شروع کیے گئے تھے, یہ بھی پاکستان کے اوپر معاشی دباؤ کا سبب بن رہے ہیں. چین کی وزارت خارجہ نے اس کو ایک بار پھر مسترد کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ قرضے بوجھ نہیں ہیں. اور جاری منصوبے میں وہ کہتے ہیں کہ 20% منصوبے ایسے ہیں جن کے لیے چین نے قرضہ فراہم کیا, جبکہ دیگر تمام منصوبے چین کی طرف سے پاکستان میں براہ راست انویسٹمنٹ یا معاونت پر مبنی وہ پروگرامز ہیں. ہمارے ساتھ مزمل اسلم صاحب ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز, سینئر اکانومسٹ جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر ذرا آلریڈی وہ ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ان کے پاس کتنا وقت ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ میں جنرل بھی معاشی جو سمت ہے حکومت کی اس پہ بھی ان کی رائے لینا چاہوں گا۔ مزمل صاحب، یہ چائنا کا ورژن، دوسری بار وہ کلیریفیکیشن آئی ہے کہ یہ چینی جو قرضے ہیں اس کی وجہ سے پاکستانی معیشت پہ بوجھ نہیں ہے، کس حد تک درست ہے آپ کا انالیسس؟
دیکھیں بوجھ تو قرضہ تو ہے، قرضہ تو قرضہ ہوتا ہے، لیکن اچھی بات یہ کہ یہ جو قرضہ ہے یہ ترقیاتی کام میں استعمال ہوا ہے، اور پاکستان میں جو انفراسٹرکچر کا جو ڈیفیسٹ تھا، انفراسٹرکچر کا گیپ تھا، اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پہ بجلی کی پیداوار۔ اس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ جی بجلی کی پیداوار کے لیے ہم نے 22 پروجیکٹ کیے ہیں، جس میں سے 11 جو ہیں ابھی مکمل ہو گئے ہیں اور 11 ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے پاکستان میں بجلی کا فقدان تھا، اب وہ بجلی جب فراہمی ہوگی تو ملک کی جو ہے صنعت چلے گی، اور صنعت چلے گی تو روزگار، اور پھر خود بخود جو ہے جب صنعت چلے گی تو وہ جب آپ نے قرضے اتارنے کی شکل میں آ جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگر قرضہ بھی ہو، اگر وہ جو ہے پیداواری صلاحیت پہ لگے تو وہ جو ہے آخر میں جو ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔
صحیح۔ اچھا، اب آپ جو کہ اسٹوڈیو میں ہیں، میں اس پہ بات کروں گا، ہمارے اور بھی پینلسٹ اس میں شامل ہوں گے، آپ ہمیں بتائیے گا حکومت کے اوپر جو دباؤ ہے، جو تنقید ہے، وہ تو سامنے ہے، میڈیا تھرو آؤٹ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ریفارمز لا رہے ہیں، بنیادی اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں اکانومی کے اندر، اور 2 سال کے اندر جو ہے حالات بدل جائیں گے، 6 مہینے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 2 سال میں اچھی خاصی تبدیلی آ جائے گی، آپ نے کیسے اسٹڈی کیا ہے اس کو؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے معاشی بحران جو ہے اس کو انہیرٹ کیا تھا، اور وہ معاشی بحران کی بنیادی وجہ تھی ہمارا جاری خسارہ، اور وہ جو جاری خسارہ تھا اس میں سب سے بڑی جو تکلیف دہ چیز تھی وہ تھی ہماری ایکسپورٹس نہ بڑھنا اور امپورٹ کا حد سے زیادہ جو ہے تجاوز کر جانا۔ آج ہی مارچ کے نمبرز بھی آئے ہیں اور 37% جو ہے ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، حالانکہ ایکسپورٹس نہیں بڑھی لیکن امپورٹ کافی تیزی سے گری ہیں۔ تو یہ حکومت نے پہلی کامیابی تو حاصل کر لی ہے، اب دوسری کامیابی ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے مہنگائی کو اور اپنے بجٹ کو بیلنس کرنا ہے۔ کل انہوں نے میڈیم ٹرم فریم ورک دیے جس میں 3 چیزیں بولی، انویسٹمنٹ سیونگ گیپ، ریونیو ایکسپینڈیچر گیپ، اور امپورٹ ایکسپورٹ گیپ۔ اب اس پہ وہ کام کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اس پہ بھی قابو پا لیں گے۔
بہت شکریہ مزمل اعظم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو پہ تھے، اس کے باوجود ہمارے لیے اپنے وقت مینیج کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب پاکستان چین بزنس کونسل کے پریزیڈنٹ عبد الناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کے پس منظر میں بات کرتے ہیں ان سے بھی۔ عبد الناصر صاحب، کرٹیسزم ایک بار پھر ہے کہ یہ جو قرضے ہیں اس کی ایک سبب چین کی طرف سے جو قرضے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اور چین یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں 20% لون ہیں، باقی انویسٹمنٹس ہیں، اور ایسا دباؤ یا ایسا پریشر نہیں ہے۔ آپ نے بھی یقیناً اس پہ نظر ڈالی ہوگی، ایکچوئل سچویشن ہے کیا؟
جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل چین جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ لون بڑے کم ہیں اور انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اور جو پاکستان امپورٹ کر رہا تھا تو دیر واز اے ٹائم جب چائنا پاک کوریڈور ہمارا چل رہا تھا تو اس میں ہیوی مشینز کی بہت زیادہ امپورٹ ہوئی تھی، وچ ہیز بین ریڈیوسڈ، تقریباً وہ اس ٹائم تو نلیفائی ہو چکی ہے، اور باقی وہ کنزیومر آئٹمز ہمارے پاس آ رہے تھے تو اس میں بھی کافی اچھی خاصی کمی آئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو ابھی جو پہلے آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی، آئی آلسو ایگری ود دیٹ کہ وہ ہمارا بیلنس کافی بہتر ہو گیا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں امپورٹس آف مینی آئٹمز ہیز بین ریڈیوسڈ مارجنلی۔
صحیح، سو وہ ریڈیوس، لیکن اب ذرا یہ سی پیک کے اوپر آئیے، سی پیک پریشر ہے یا بلیسنگ ہے؟
آف کورس اٹ از اے بلیسنگ، جی اٹ از بلیسنگ، اٹ از بلیسنگ۔ دیر واز اے ٹائم کہ چائنا واز دا میجر انویسٹر ان پاکستان، تو اس کے ساتھ بہت سارے انفراسٹرکچر ہمارا، بہت سارے پاور جنریشن کے پروجیکٹ لگے ہیں، انفراسٹرکچر کے لگے ہیں، اور دس از ویری مائلڈ لون آن اے ویری ویری گڈ ٹرمز، تو وہ وی ڈونٹ ہیو ٹو پے دیم امیڈیٹلی، اٹ از اے لانگ ٹائم لانگ ٹرم لون۔
ٹھیک ہے، عبد الناصر صاحب ایک اور ریفرنس میں بتائیے گا، عام آدمی جو بتایا گیا ہے نا وہ یہ کہ یہاں پہ بزنس زونز بنیں گے، جابس کریٹ ہوں گی، راہداری تو ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہے. یہ جو ساتھ ساتھ بزنس زونز یا انویسٹمنٹ آنا تھی اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے جس سے جابز اپرچونیٹی ہوں اور عام آدمی بھی اس کا حصہ بنے, فائدہ ہو اس کو؟
بہت ہی آپ کا برمل کوشچن ہے, اور اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں ہمارا چینج آف گورنمنٹ کی وجہ سے وہ سلو ہو گئے ہیں. دیر ور مینی پروجیکٹس ان دا پائپ لائن, بہت سارے آئی نو فیصل آباد میں ایم تھری کے اوپر بہت سارے چائنیز انویسٹرز آ رہے تھے اور وہ دے ور انویسٹنگ ان مینی مینی ایریاز آف انویسٹمنٹ لائک کیمیکلز, لائک ٹیکسٹائلز, لائک ٹیکسٹائلز اینڈ مینی ادر. لیکن وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا, لیکن آف کورس دے آر ان دا پائپ لائن اینڈ ان دا ویری نیئر فیوچر دے آر کمنگ اپ.
تو
آف کورس دیر وڈ بی اپرچونیٹی فار پاکستانی پیپل, اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے اس ٹائم بہت زیادہ وہ انمپلائڈ ہے, دے وڈ گیٹ امپلائمنٹ. بٹ جو بہت بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک تسلسل ہماری طرف سے اگر رہے تو آپ نے بڑی خوبصورت کوشچن کیا تھا کہ اٹ وڈ بی اے بلیسنگ انشاءاللہ تعالیٰ.
بہت شکریہ آپ کا عبد الناصر صاحب, آپ نے جوائن کیا پاکستان چائنا بزنس کاؤنسل کے پریزیڈنٹ, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے مسالتی عمل میں یورپی یونین کے کردار کے اوپر. گزشتہ روز یعنی پیر کے روز یورپی یونین کے جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے افغانستان کے پیس پروسیس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی, اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں افغانستان کے اندر اصلاحات کی مکمل حمایت کی گئی اور کہا گیا کہ جتنا بھی اس میں کردار ادا ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جتنی بھی متحارب فریق ہیں ان کے درمیان اگر کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو یورپی یونین جو ہے وہ گارنٹی کرے گی ایز گارنٹر, ضامن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضامن کے طور پہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ امن معاہدے کے بعد جو مختلف پروگرامز ہوں گے اس پر عمل درآمد میں بھی جتنا کردار ہو سکتا ہے وہ یورپی یونین اس میں ادا کرے گی. افغانستان کی حکومت صدر اشرف غنی اور ان کی جو انتظامیہ ہے وہ بہت خیر مقدم کر رہی ہے اس اعلان کا یورپی یونین کی جانب سے, خاص طور پہ یہ ان حالات میں بہت ضروری ہے, اس کی بہت اہمیت ہے کہ جب افغانستان کی جنگ کو انٹرنیشنلی ایک بور جنگ کہا جا رہا ہے اور جس کے اوپر سے صرف نظر بھی ہو رہا ہے, بڑے بڑے فورمز کے اندر بہت سارے تجزیہ کاروں کے مطابق اب اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ایک چیلنج اب بھی ہے اور اب بھی پوری دنیا کے پیس کے لیے اس افغان وار کو اگر کسی منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچایا جاتا انالسٹ کے مطابق تو پھر یہ ایک خطرے کی اپنے اندر ابھی بھی وہ بہت زیادہ بھرپور خطرات رکھتی ہے, لہٰذا اس پہ ڈی فوکس نہ ہونا بہت ضروری. اور یورپی یونین کی جو یہ کہنا چاہیے کہ ایک ریزالو ہے افغانستان کے لیے, یہ کتنا مددگار ہو سکتا ہے بات ہم کریں گے. اس پہ میں جوائن کر رہے ہیں جناب خالد حمید فاروقی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, یورپ بیسڈ ہیں, میر وائز افغان صاحب پاکستان افغانستان افیئرس کے ایکسپرٹ, خبریال نیوز ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں اور وہ بھی یورپ میں بیسڈ ہیں. سو ان دونوں مہمانوں سے جانتے ہیں کہ یورپی یونین کا کیا کردار بنتا ہے اور کیا مؤثر کردار ہو سکتا ہے افغانستان کے پیس پروسیس میں. سب سے پہلے خالد حمید فاروقی صاحب, اس کا ذرا بیک ڈراپ بھی بتائیے گا, بیک گراؤنڈ بھی یورپی یونین کے فارن منسٹرز کی افغانستان پیس پروسیس کے اوپر ان کی جو انکلوسیو ڈسکشن تھی اس کا بھی, اور یہ کہ ان کا کردار کیا ہے.
دیکھیں یورپ میں تو 2008 سے ہی یہ کنورسیشن چلی آ رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. یہ جو نیٹو کی میٹنگ ہوئی تھی رومینیا میں 2008 میں, جب اس وقت حامد کارزائی صدر تھے, صدر بوش تھے صدر, تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یورپ تو بہت پہلے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ یورپ کی اپیٹائٹ نہیں رہی اور وہ اسے ویسٹ آف ٹائم اب سمجھتے ہیں. لیکن کیونکہ امریکہ کے ساتھ اتحادی ہیں اور امریکہ بہت ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے وین اٹ کمز ٹو ڈیفینس, اور نیٹو کے ممالک یورپی ممالک نیٹو میں بھی ہیں, تو یورپ تو ہر اس چیز کا خیر مقدم کرتا ہے جو امن کی طرف جاتی ہے, اور افغانستان میں جو متحرک گروپ ہیں وہ اگر ایک ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی کنسنسس فارمولا آ جاتا ہے تو یورپ تو اس کا خیر مقدم بھی کرے گا, مدد بھی کرے گا, مشنز کو ٹریننگ بھی دے گا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ یورپ میں, یورپ کے بہت سارے ممالک میں نہ صرف جنگ کی مخالفت ہے بلکہ افغانستان کی بہت زیادہ شدید مخالفت ہے. وہ امریکہ کو بہت عرصے سے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے, اور جو کچھ خلیل زرمزاد نے جو پروسیس شروع کیا ہے بیک اینڈ فورتھ, اور وہ مستقل طور پر یورپی یونین یہاں برسلز آ جا رہے ہیں اور شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں دوحا کابل برسلز اور واشنگٹن کے درمیان, تو ان سے ان کی بہت ایکسٹینسو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اس عمل کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا. جو بھی صورت نکلتی ہے ایک اتحاد کی بھارت گروپوں کے درمیان ایک کنسنسس کی, اس کو یورپ ہر صورت میں ویلکم کرے گا.
جی اسی پہ میر وائز افغان صاحب, آپ کا تجزیہ, آپ کا انالیسز کتنا اہم ہے, اور ادر دین امریکہ اگر یورپی یونین کی سطح کے اوپر بھی اس پیس پروسیس کو اور پیس کسی بھی پاسبل ڈیل کے بعد جو پروگرام شروع ہونے ہیں یا کرنے ہیں اس کی جو سپورٹ ہے اس کے لیے یورپی یونین کی, یہ کیا معنی رکھتی ہے؟
افغانستان میں سب سے پہلے تو صرف امریکن فورسز موجود نہیں ہے, یورپین یونین یا نیٹو فورسز وہاں پہ موجود ہے جو یورپین ممالک سے وابستہ ہے, جیسے برطانیہ ہے, یو کے, اور ساتھ ہی فرانس, جرمنی وغیرہ وغیرہ بہت سارے ممالک ہیں جو وہاں پہ انوالو ہے, اور وہاں پہ اس 18 سال لڑائی میں انہوں نے بھی حصہ لیا ہوا ہے. لیکن اس سے آگے ایک بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ طالبان نے آغاز میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یورپی یونین اور یونائیٹڈ نیشن ان کے لیے ذمہ دار ہوں گے جب وہ صلح کے لیے یا پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی اقدامات کرتے ہیں, اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں دو بڑی باتیں نظر آ رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی ضمانت کرنے کی گرین لائٹ دے چکا ہے, یعنی یورپین یونین کی طرف سے یہ گرین لائٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طالبان یا دونوں فریقین کے درمیان ضمانت کرنے پہ تیار ہے, جو کہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ افغان گورنمنٹ کا جو خواستہ ہے یا جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں اس طرح صلح چاہتے ہیں کہ وہ گزشتہ 18 سال کی جتنی بھی وہ ہے امکانات ہیں جو افغان گورنمنٹ میں ہاتھ ملائے ہوئے تاکہ وہ سیف رہے, وہ محفوظ رہے, اس کے باوجود پھر وہ طالبان کے ساتھ بات کرتے, تو ان دونوں چیزوں کو انہوں نے اسی پریس ریلیز میں لیا ہوا ہے. اس لیے افغان گورنمنٹ نے بھی اسی پریس ریلیز کو اپریشیٹ کر کے اس کے حوالے سے کہا ہوا ہے کہ ہاں یہ ایک بجا اقدام ہے. تو ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر یورپین یونین اور خود یونائیٹڈ نیشن طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات کی ضمانت کرتے ہیں تو وہ طالبان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ تو امریکن کے ساتھ ہے, لیکن یورپین یونین کو وہ لوگ نظر انداز کر رہا ہے یا نیٹو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کے ساتھ ہی. اب اگر وہ اس بات پہ اعتماد کرتے اور ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر اس کی ضمانت لے ضمانت پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ جائیں گے, تو ظاہر ہے یہ بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے اور نشانی بھی یہی سامنے آیا ہوا ہے.
جی, اور اب ذرا انالیسز کی طرف سے خالد بھی صاحب, یورپین یونین خاص طور پہ ان کی فائنینشیل اسسٹنس, باقی پروگرامس کے لیے اس کی حمایت, یہ چیزیں جو اس وقت ڈائیلاگ ٹیبل کے اوپر فورسز بیٹھی ہیں ان کے لیے کتنی حوصلہ افزا ہیں, بھلے وہ طالبان ہیں, آگے چل کے پاسبلٹیز یہ شو کی جاتی ہیں کہ جب شاید معاہدے کا وقت آئے تو پھر قابل حکومت بھی گورنمنٹ قابل حکومت بھی اس پہ آن بورڈ ہو, فی الوقت یہ نہیں ہے. سو اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ بھی تو انگیج کرنا چاہیں گے نا یورپی یونین کے ساتھ, انٹرنیشنل جو پولیٹیکل پاورز ہیں, انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کے ساتھ, تو ان کے لیے کچھ ترغیب ہے؟
ڈیفینیٹلی طالبان ایک یہ ہے کہ گزشتہ 18 سالوں میں ایک بالکل ہی ڈفرینٹ طالبان ہیں, یہ ملا عمر کے طالبان نہیں ہیں بلکہ انہوں نے بہت دنیا دیکھ لی ہے اور یہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو یہ جنگ جیت سکتے ہیں نہ ہی امریکہ اور اس کے اتحادی جنگ جیت سکتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا فارمولا ڈرا ہو اور جو انسرجنسی ہے وہ ایک حکومت میں تبدیل ہو. اور حکومت کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو فنڈز کی ضرورت ہوگی, ان کو اسسٹنس کی باہر سے ضرورت ہوگی, اور وہ یقیناً یورپی یونین کو امریکہ سے زیادہ ویٹیج اس لیے دیتے ہیں اور شامل بھی کرنا چاہتے ہیں, گو کہ یورپی یونین کی وہ حیثیت نہیں ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے جو کہ امریکہ کی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین نسبتاً زیادہ آنےسٹ بروکر ہے, نیوٹرل بروکر ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین سے بات چیت. اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں جو طالبان کو جو لوگ اسسٹ کر رہے ہیں یا ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ یورپی یونین اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہو. اور یورپی یونین ہر قسم کے کانفلکٹ میں, چاہے وہ صومالیہ میں ہو, چاہے وہ ہارن آف افریقہ میں ہو, چاہے وہ بلقان میں ہو, کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی یونین زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے اپنے ڈیولپمنٹ پروگرامز میں, ان کانفلکٹ کو سالو کرنے کے سلسلے میں جو اسسٹنس کی ضرورت ہوئی ہے, چاہے وہ کوسوو ہو, چاہے وہ صومالیہ ہو. تو اس لیے یورپی یونین کا یہی انٹرسٹ ہے, اور یہ وہ ان سے اس سلسلے میں پروگرام پہ تو بات ہوئی ہے. لیکن یہ جب ایک فارمولا طے ہو جائے گا متحرب افغان گروپوں اور حکومت اور کابل حکومت کے درمیان, تب یورپی یونین کے جو آلریڈی سیٹ پروگرامز ہیں اور تیاری ہے وہ زیادہ ہمیں لائن لائٹ میں نظر آئے گی.
جی میر ویز افغان صاحب, یورپی یونین کی وہ فائنینشیل اسسٹنس کی بات ہو, پروگرامز کو جاری رکھنے کی بات ہو, جیسے خالد صاحب نے بھی کہا کہ آف کورس اگر جنگ بندی کی طرف بات جاتی ہے اور ایک اینڈ لیس وار کے بعد ساری فریقیں اس پہ اتفاق کرتی ہیں تو پیسے تو چاہیے ہیں. سو طالبان کے لیے اس میں اٹریکشن ہے کہ وہ انگیج بھی کر رہے ہیں اور ان کو پیسہ بھی, یا افغانستان کو پیسہ مل سکتا ہے جس سے بینیفیشری ہوں گے جو بھی سیٹ اپ بنے گا.
دیکھیے طالبان لیڈرز نے خود میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کیا ہوا ہے کہ امریکن یا نیٹو فورسز یا جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو جانے کی بات, ہمیں ضرورت ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی تاکہ ہمیں پیسے مل سکے اور ہم ڈیولپ کر سکیں افغانستان کو. تو افغانستان آگے بڑھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ نیٹو بنا ہوا ہے یا خود یہاں پہ یورپین یونین بنا ہوا ہے, تو اس کے ناطے جتنے حصے میں انہوں نے لڑائی جھگڑے میں حصہ لیا ہوا ہے تو اتنے حصے طالبان کا یہ امید ہے کہ انہیں اس کی مدد بھی مل سکے, یعنی کہ افغانستان کو مدد مل سکے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی اہم نقطہ ہے اسی کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو طالبان کہتے ہیں یا ان کے سامنے آ چکا ہے, میرے خیال سے پیس ٹاکنگ ابھی ایک دوسرے کی قریب جا چکا ہے. ابھی 14 اور 15 اپریل کو جو نشست ہو رہا ہے دوہے میں, تو اس میں امریکن نہیں ہوں گے اور یہ صرف افغانوں کے لیے ہوگا. تو اسی نشست میں بھی اسی بات پہ شاید بات ہو سکے, اور شاید اسی یورپین یونین کی یا باقی ممالک جو افغانستان میں مدد کرنا چاہتے تو ان سب کی بات سامنے آ جائے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے علاوہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے افغانستان چلانا. ابھی افغانستان کے پاس کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چلا سکے, اتنے امکانات تو نہیں ہے کہ وہ افغانستان چلا سکے. لہری یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے ان کے لیے.
جی بہت شکریہ آپ کا میر ویز افغان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور خالد وید فاروقی صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ میں, بات کرتے ہیں بھارت کے اندر مسلم اکثریتوں پہ بڑھتے ہوئے حملے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نے ہمارے ساتھ اسفر امام. انسانی حقوق اس فورم کے اوپر اس ریفرنس میں بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے, اس کی وائلیشن اگر پاکستان میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو سو وہ ایک توجہ کا مرکز ہوتا ہے وہ موضوع. اور بھارت کے اندر جو مسلم مینورٹی ہے, شاید جب بریک سے پہلے مسلم اکثریت میرے منہ سے نکلا, لیکن مسلمان اقلیت میں ہیں, اور مسلمانوں کے خلاف حالیہ دنوں میں, حالیہ مہینوں میں خاص طور پہ گائے کا گوشت کھانے یا گائے کو ذبح کرنے یا گائے کا گوشت فروخت کرنے کے الزام کے تحت بہت سارے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا ہے, ان کے اوپر مار پیٹ کی گئی ہے, تشدد کیا گیا ہے, اور کئی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں. حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو آف کورس ایک بھارت دنیا میں اس کا کلیم ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, سب سے بڑی سیکولر اسٹیٹ ہے, اور مذہب کی بنیاد پہ ایسی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے. تازہ ترین جو واقعہ ہے اس ریفرنس میں, وہ ایک مسلمان شخص جس کا نام شوکت علی بتایا جاتا ہے, آسام کے اندر اس کو ہجوم نے, ایک موب نے, جن کو میڈیا خود یہ لکھ رہا ہے کہ ہندو ریڈیکل موب ہے یا کو پروٹیکٹرز کے نام سے ایسے گروپس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, جو بہت اشتعال میں تھے, بہت غصے میں تھے, اور اس شخص کو گوشت فروخت کرنے والا, اور الزام اس کے اوپر یہ کہ اس نے گائے کا گوشت فروخت کیا ہے, اس کو شدید زد و کوب کیا گیا ہے, لاٹھیوں سے ڈنڈوں سے مارا گیا ہے, اور مٹی میں, پانی میں, مڈ میں ان کو گھسیٹا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کو سور کا گوشت کھانے پہ مجبور کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص ایک ٹائپ کا گوشت کھا رہا ہے جو رپورٹڈلی سور کا ہے. سور کا گوشت اب مذہبی اعتبار سے پاکستان ہو یا باقی دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو, وہ ان کے لیے وہ حرام ہے. مذہبی اعتبار سے گائے کے گوشت کا گائے کا ایک تقدس ہے اور ہندو مذہب کے نزدیک, اور وہ اس کو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے گائے کے گوشت کی فروخت ہو. لیکن ایسی کنٹراڈکٹنگ بھی اس کے خلاف ویڈیوز ہیں کہ بھارت کے اندر ہی ہندو سے اور ہندو بزنس کمیونٹی ہی سب سے زیادہ گائے کا گوشت دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرنے والوں میں شامل ہے. بھارت کے اندر آف کورس فائیو سٹار ہوٹلز ہیں, بھارت انٹرنیشنل ٹورزم کو اپیل کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے, اور بڑی ٹورزم ہوتی ہے. کیا بڑے بڑے فائیو سٹار ہوٹلز کے اندر بیف کے سٹیکس یا بیف نہیں مل رہا, وہاں پہ سپلائی نہیں ہو رہا, وہاں پہ نہیں کھایا جا رہا؟ صرف یہ جو مائنورٹیز ہیں, جو غریب لوگ ہیں, یہی اس کا نشانہ, یہ اس کا وکٹم کیوں ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کر دیں گے. سنتوش بارتیا ہمارے ساتھ ہوں گے, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاہد کامریڈ پاکستانی امریکن فریڈم فورم کے ساتھ ساتھ تعلق ہے, اور ہیومن رائٹس پہ دنیا بھر میں جو ایشوز ہیں اس پہ نظر رکھتے ہیں اور انٹیگریٹ کرتے ہیں. سنتوش بھارتیہ صاحب, جو میں نے ابتدا میں یہ کہا ہے کہ بھارت کا اپنا ایک امپریشن ہے, تشخص ہے, جمہوریت ہے, سیکولرزم ہے, لیکن یہ کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا تو صرف نظر بھی ہوتا ہے, لیکن مسلسل مستقل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, بڑی بروٹل وائلنٹ ویڈیوز جو ہیں وہ دنیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں. سو بھارت کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو سیکولر مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو سیکولر مشینری ہے, وہ کہاں ہے اس صورت میں؟
دیکھیے, سیکولر مائنڈ یا سیکولر پیپل کا اس میں رول بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ جب انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تب ان کا رول شروع ہوتا ہے. یہ تو کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کہاں پر کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو کہ آپ نے کہا کہ صرف ڈیموکریسی میں ہی نہیں, ڈکٹیٹرشپ میں, کسی بھی طرح کی سوسائٹی میں نشانہ ہمیشہ غریب بنتا ہے, اور غریب ہی زیادہ مذہب کو, غریب ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں, جب آپس میں سول اختلافات ہوتے ہیں تو ان میں آگے بھی غریب ہی رہتا ہے. یہ جو بڑے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, یہ کوئی سامنے آتے نہیں ہیں. یہی انڈیا میں ہو رہا ہے, اس سمے الیکشن سامنے ہے, اور ہمارے ہاں بہت چھوٹی مائنورٹی ہے اس طرح کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو غریبوں کے اوپر, خاص کر ایک, ابھی یہ بھی پتا نہیں وہ گائے کا گوشت کھا رہا تھا یا نہیں کھا رہا تھا. کئی قصے ایسے ہندوستان میں لنچنگ کے ہوئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا میں سیکولرزم, میں آپ کو پھر بتاؤں, انڈیا میں سیکولر لوگ ہی زیادہ ہیں, پر جو واردات کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر سوسائٹی میں مٹھی بھر ہوتے ہیں, واردات کرتے ہیں, اور بدنام پوری سوسائٹی ہوتی ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
اس کی انڈیا میں مذمت ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں کافی مذمت ہو رہی ہے. ہم سب کو بہت اس کے اوپر, ہم اس کے کسی کے ساتھ نہیں ہیں, اس کی مذمت ہو رہی ہے جتنی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دوں, یا میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور ان کو گروپس کرتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
جو چارجڈ ہوتے ہیں اس نقلی مذہب کے آرتھوڈاکس فلسفی سے.
سو مختلف اس میں لوگ ہیں. آپ نے بالکل درست کہا کہ میجورٹی جو ہے اس طرح کے واقعات میں اس کی حامی نہیں ہوتی. اسی طرح دہشت گردی کے واقعات جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں میجورٹی اس کو انڈورس نہیں کرتی ہے. میں صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں کہ سارا بھارت ضروری نہیں کہ اس طرح کے واقعات کی حمایت کر رہا ہو, اکثریت اس کے خلاف ہے. لیکن میرا سوال اگین اس میں یہ ہے کہ جو مشینری ہے کیا وہ بھی ریلیجسلی انفلوئنسڈ ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر مشینری سختی سے ٹیکل کرے, جلدی سے مقدمات کے فیصلے ہوں, سزائیں ہوں, سو ڈسکریج ریاست یا ریاست کی مشینری اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
میں آپ کو پھر ایک چیز بتاتا ہوں. آپ نے اپنی طرف سے پاکستان کا نام لیا, میں انڈیا اور پاکستان کی مشینری کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہوں, بات کر رہا ہوں
جی.
میں جب دو تین بار پاکستان گیا ہوں, مجھے وہاں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ سب اس دہشت گردی کے خلاف نظر آئے. کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, سب کی آنکھوں میں سپنے ہیں اچھے فیوچر کے, اچھے مستقبل کے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں
جی, بالکل.
لیکن ہوتا کیا ہے, چھوٹے چار لوگوں کا گروپ ہوتا ہے, پانچ لوگوں کا, وہ جو حکم دیتا ہے پوری سوسائٹی اس کو ماننے کو چاہیے, وہ اس کو ماننا پڑتا ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں مانے تو انڈیویجل کو نشانہ بنا کے مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے, بالکل مشینری اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن مشینری کے بھیتر بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں, جو ذہنیت ہے, وہ کہیں کہیں گھس گئی ہے. اور پاکستان کا قانون ہو یا انڈیا کا قانون ہو, وہ بالکل چیٹی کے چال سے چلتا ہے. پہلے پکڑو, پھر اس کو ثبوت دو, پھر مقدمہ چلے گا. اتنے سال تک تب تک لوگ اس انسیڈنٹ کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہم اور آپ بالکل ایک ہی طرح کے آئی پی سی کے شکار ہیں جو انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے. ہم نے اپنے تو کوئی قانون بنائے نہیں, کوئی طریقہ نکالا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں کی مشینری یا انڈیا کی مشینری, ان کی سائیکالوجی ایک ہے, دھیرے دھیرے چلنا, کہیں پیسہ مل جائے تو اس کو دبا دینا, کہیں پر اپنے کو دکھا دینا کہ ہم بہت مذہب پرست ہیں. لاکھ میں کوئی ایک ہوگا, لیکن وہ ایک ایگزامپل بن جاتا ہے, بدنامی کا باعث ہو جاتا ہے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سول سوسائٹی کا جو اسٹرانگ فیس ہے وہ نہ پاکستان میں نظر آتا ہے, نہ انڈیا میں نظر آتا ہے.
ایگزیکٹلی, آپ سے فرمایا ہے, یہاں پہ بڑا ایک اسٹرانگ میسج جیسے آپ دے رہے ہیں, اسی طرح کے ایک اسٹرانگ میسج. جی جی,
ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, انڈیا میں اس کا جو اس کا پتا چلے گا, اس کا ایگزامپل ہوگا الیکشن. اور میرا ماننا ہے کہ انڈیا میں جب جب ایسے کروشل ٹائم پہ الیکشن ہوئے ہیں, انڈیا کی عوام نے بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے.
صحیح,
اس لیے میں بالکل مطمئن ہوں کہ اس طرح کی فورسز کو, ہماری سوسائٹی کو رول کرنے کی اجازت انڈیا کی عوام دے گی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا.
جی, شاہد کامریڈ صاحب ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے, انہوں نے جوائن کیا. شاہد صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, بھارت چونکہ ایک بہت بڑی منڈی بھی ہے, سیکولر اسٹیٹ ہے, اٹریکشن بھی ہے انٹرنیشنل ٹوریزم کے لیے بھی ہے, سو یہ جو واقعات ہیں بڑے تواتر سے ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل دنیا میں, خاص طور پہ مغربی دنیا میں, کیا ان کو سیریس لیا جاتا ہے یا صرف اس لیے اگنور کر دیا جاتا ہے کہ ایک بڑی مارکیٹ ہے؟ کیا بات کرنی ہے اس کے اوپر؟
یہ سب سے پہلے تو میری طرف سے, میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان یو ایس اے فریڈم فورم کا, شاہد کامریڈ, سب کو سلام اور سب کے لیے سلامتی ہو.
جی,
بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو بڑی طاقتیں ہیں جن کا اثر رسوخ ہے ہمارے تمام دنیا کا معاشرہ, اس کو بھیڑ چال کی طرح اس کو پیچھے چلتا ہے, کوئی فیشن ہو, کوئی ایسی بات ہو. آج اگر ہمارے ہاں دنیا کی جو طاقتیں ہیں, جیسے ہمارا ملک امریکہ ہے, آج اگر اس کے ناک اسی طرح چڑھائے اپنی, جیسے کہ 1960 اور 1970 میں یو ایس ایس آر کے خلاف ایک ریاست جو تھی وہ اس کو ہیومن رائٹس کا بہت زور شور تھا, اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں ہماری فرسٹ لیڈی نے ہیومن رائٹس کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے جو کہ ہمارے لیے قابل فخر ہے اس ملک کی تاریخ میں. مگر وہ جو بات آپ نے کہی ہے حضرت, میں جو صاحب مخاطب تھے پوری دنیا سے
جی,
وہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا کام ہے, ارے بھائی کام چند ہی لوگوں کا ہوتا ہے. جب سوسائٹی, جب سیاست اس کے خلاف بولتی ہے تو جا کے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر میرے ملک پاکستان میں, جہاں سے میرا تعلق ہے, اگر وہاں سندھیوں کے خلاف, فاٹا کے لوگوں کے خلاف یا احمدیوں کے خلاف نظریات کی وجہ سے ان پر ظلم ہوتا ہے اور قانون حرکت میں نہیں آتا, بلکہ قانون اس میں حصہ دار بن جاتا ہے, یہ جو کچھ دیکھ لیجئے آپ کے ہاں جو گینگز بنے ہیں جہاں جہاں, جس معاشرے میں بھی اور جن نظریات میں بھی بنے ہیں, جہاں ریاست ان کے آگے کام نہیں کرتی وہاں یہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل, بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے تحت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے باہر. ہاں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ ایجنڈا استعمال کرتے ہیں حکومتیں گرانے کے لیے. یہ میرا موقف ہے اس میں. اور اس میں اگر کوئی چیز کو ایڈ کرنا چاہیں آپ
جی, नहीं, मैं इसमें चाहूँगा कि संतोष भारतीय इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वैसे तो बहुत उस पर फोकस रहता है, यूएन के प्लेटफॉर्म से भी हैं इदारे, इंटरनेशनल यूरोपीय यूनियन के अंदर भी हैं। सो ये भारत की अच्छी मार्केटिंग के हैं कि वो उस लेवल के ऊपर हाईलाइट नहीं होता। भारत की सिविल सोसाइटी तो बात करती है, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने भी उठाया उसको भी रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, एक मिनट है, कि सिविल सोसाइटी अगर चाहे रियासत का रिजॉल्व हो, अगर पाकिस्तान की आपने मिसाल दी, सो वहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, अगरचे उसके ऊपर डेमोक्रेट्स की राय डिफरेंट हो सकती है, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, ट्रायल हुआ और टेररिज्म का जो है वो अच्छी खासी हद तक उसको कमज़ोर किया गया है। सो पाकिस्तान वहाँ पे भारत के अंदर स्टेट रिजॉल्व और सिविल सोसाइटी का रिजॉल्व,
देखें अभी जो बात कर रहे थे उन्होंने कोई अलग बात नहीं की, मैं
एक मिनट बाकी है लेकिन प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है। प्रोड्यूसर तस्फर इमाम, असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुरका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
अमरीका के वस्त मगरबी इलाके में सैलाब के नतीजे में बहुत से मकानात रिहाइश के काबिल नहीं हैं, खासकर वो घर जो किसी दरिया या झील से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। सख्त बारिशों और घटते बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने सर्दियों में जमा होने वाली बर्फ को कबल अजबक पिघला दिया है, जिसकी वजह से सड़कों, फार्म लैंड और घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एलिजबेथ ली ने आयोवा के करीब ऐसे ही एक इलाके का दौरा किया ताकि सैलाब की तबाहकारियों का मुशाहिदा कर सकें। उन्होंने सैलाब से मुतासरा एक शख्स के साथ एक दिन गुजारा जिसकी दास्तान बहुत कुछ बयान करती है। तफसीलात के साथ मैं हूं अंजुम हैरल्ड गिल। सैलाब में बच जाने वाले रिक एपनबॉक ने इशारा करते हुए कहा, मेरा घर सेल टावर के करीब है। उनका ख्याल था कि वो बहुत कुछ देख चुके हैं, वो एक मैरीन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, लेकिन सैलाब का सामना करने के लिए ये काफ़ी नहीं था।
I've always been a pretty hardcore guy, you know, being in the military and working with street kids, that's what I do.
मैं फौज में होते हुए खासा सख्त जान रहा हूँ और सड़कों पर मारे मारे फिरने वाले बच्चों के साथ भी काम करता रहा हूँ। मैं खुद भी किसी ज़माने में ऐसा ही था, सड़कों पर मारा फिरता था, मैं खासा मजबूत था, लेकिन इस सैलाब का मुकाबला बहुत दुश्वार है, सख्त मुश्किल काम है। उन्होंने एक झील की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये आध घंटे में बन गई और उस फार्म को डबो दिया जो उसने घर के इर्द गिर्द कायम किया था। उन्होंने बताया कि पानी की इतनी ज़्यादा मकदार तूफान और उस बर्फ का नतीजा है जो नहायत तेज़ी से पिघल चुकी है। उन्होंने मजीद कहा, हंगामी इंतजामिया ने मुझे बताया कि सैलाबी पानी पहले पुश्ते के ऊपर से बह निकला और उसके बाद तीन शगाफ पड़ गए। इपन बॉक, उसकी बीवी और उसके कुत्तों को कश्ती के जरिए निकाला गया, ताहम मियां बीवी अपने दो घोड़ों के बारे में परेशानी का शिकार हैं। वो कहते हैं, जब हम कश्ती में सवार हुए और वो चल पड़ी तो उस वक्त ये दोनों घोड़े सामने के हिस्से में खड़े हुए थे, किसी ने उन्हें जिंदा या मुर्दा नहीं देखा। सैलाब के आने के बाद से एपनबॉक का अपने घर की तरफ दूसरा चक्कर है, ये घर उसने बड़े अरमानों से बनाया था। हमने ये जगह तकरीबन 6.5 बरस पहले उस वक्त खरीदी थी जब तमाम बच्चे हमें छोड़कर मुंतकिल हो चुके थे। मैं रात के वक्त यहाँ बाहर बैठता, आसमान पर तारे जगमगा रहे होते और कुत्ते इधर उधर भाग रहे होते। अब हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, अब हमें वही कुछ करना होगा जो हमें करना है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में एक और फार्म भी शामिल है जो सन 1924 में तामीर किया गया था और इन तमाम बरसों में इसे ऐसी तबाही का सामना कभी नहीं हुआ जैसा कि अब हुआ है। रिक एपनबॉक ने मजीद कहा कि अब नए सिरे से काम करना होगा। ہمیں اس سارے فرش کو اکھاڑنا ہوگا اور ساتھ ہی ڈرائی وال اور انسولیشن کو بھی. اگر بنیادوں میں اب بھی جان ہے تو انہیں خشک کرنا پڑے گا, ہم سارا کام پھر سے کریں گے. انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں بدلنی پڑیں گی. جب تک آپ جائزہ نہیں لیتے آپ کو حقیقتاً یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے. اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ ہم نے گزشتہ 6 برسوں میں اس مکان میں جتنا پیسہ لگایا تھا وہ سب عقارت گیا. میں 2 ہفتوں سے اشکبار ہوں. یقین کریں یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان نہیں ہے. ایپن باک وہاں سے چند چیزیں اٹھا کر لے گیا اور اب اس وقت تک انتظار کرے گا جب تک کہ سیلاب کا پانی اتر نہیں جاتا. عارضی طور پر وہ ایک ایسے گھر میں وقت گزار رہا ہے جو اس کے باس نے اسے مہیا کیا ہے. اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 5 کتے ہیں. یہاں کسی کے پاس سیلاب کا انشورنس نہیں ہے. یہ انشورنس بہت مہنگا ہے. ایپن باک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سال بھر لگ جائیں, تاہم وہ اور اس کے دوست واپس آئیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے اکٹھا کر کے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں گے. رضی احمد رضوی کے لیے انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.